لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ڈاکٹر مطاہر صاحب نے جاوید صاحب سوال یہ کیا تھا کہ مفادات کی بنیاد پر یہ دنیا چلتی ہے جبکہ دین اسلام جو ہے وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے، تو مفادات کی اس دنیا میں اخلاقیات کے اصول کس طرح لوگ ہوں گے؟
میرا احساس یہ جی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں.
جاوید صاحب ایک تھوڑا سا میں آپ کو ہمارے کالر بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، جی ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو،
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں ماریا ملک بات کر رہی ہوں، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں.
جی جی فرمائیے.
جی یہ سوال یہ کرنا تھا جاوید صاحب سے کہ ایک خاتون یا مرد حج کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا نام ہے، اب وہ حج کے بجائے اس کے پیسے ایک ضرورت مند کو دے دے، یا پھر ملک میں ابھی یہ جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کو دے دیا جائے، تو حج کا ثواب اس کو مل سکتا ہے؟
یعنی حج کا ارادہ اس نے کر لیا ہے اور حج کے پیسے وہ کسی کو دے دے.
ٹھیک ہے
جی جی
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ
بہت شکریہ.
اچھا یہ ایک اور بات سوال ہے.
جی
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ آج کل جس طرح کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے اور ٹریولنگ بہت سیف ہے، جس طرح خواتین ایک جگہ سے دوسری جگہ طویل سفر کر سکتی ہیں، تو وہ ایک محرم کے بغیر حج کر سکتی ہیں؟
جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی جواب لیتے ہیں جاوید صاحب. یہ
دو سوال،
ایک اور کالر ہمارے ویٹ کر رہے ہیں. ہیلو،
ہیلو،
السلام علیکم.
ہاں جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جی میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہم جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی معیشت ہوتی ہے اسی پر سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے ہم اس کو کیا کہیں گے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے یا مسلمانوں کے جو آج کل کا رویہ ہے یا ان کا حال ہے اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت ہے؟ دوسرا میں یہ جاوید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں اس تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو آج کل جگہ جگہ مختلف قسم کے فرقوں کے طور پر تعلیم دیتے ہیں، تو وہ اس سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اگر میں علم حاصل کرنا چاہوں قرآن کا.
جی آپ کا میرا خیال ہے سوال میں سمجھ گیا ہوں، اس سے جواب لے لیتے ہیں. جاوید صاحب سے ہم ابھی جواب لیتے ہیں. ہمارے ایک اور کالر موجود ہیں اس میں. ہیلو،
ہیلو،
جی السلام علیکم. ہیلو،
ہیلو، جی بات کرائیے پلیز.
جی آپ سوال کیجئے، آپ آن لائن ہیں اس وقت.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جاوید صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا
جی
کہ حج کی مناسبت سے، حج جو ہے یہ ایک بین الاقوامی جو ہے ایک تاثر پیدا کرتا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے دنیا کی جو پوزیشن ہے، اس وقت ایک خاندان کا سما دنیا پیش کر رہی ہے، اور ساری دنیا کی نگاہیں جو اس پہ رہتی ہیں، سی این این سے، بی بی سی سے حج کی چیز دکھائی جاتی ہے، اور یہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو ہے
ذرا اختصار اگر آپ کر لیں تو بہت عنایت ہوگی.
تو جیسا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امت مسلمہ اپنے مسائل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے، امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے، حالانکہ دیکھیں اس وقت ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہے مجھے حقیقت میں کہ ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، اور ہم کیوں ابراہیم علیہ السلام کا دین پیش نہیں صحیح طرح پیش کر پا رہے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں.
بہت شکریہ آپ کا سوال واضح ہو گیا، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. میرے خیال سے اس سوالات کو لے لیتے ہیں. پہلے تو وہ اخلاقیات کے اوپر سوال ایک چل رہا ہے
ڈاکٹر مطاہر صاحب.
ڈاکٹر مطاہر صاحب کا کہ مفادات کی دنیا میں اخلاقیات کا اصول کیسے چلے گا؟
جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا مفادات ہی کی دنیا ہے، اور اس میں بڑی حد تک مفادات ہی کی کشمکش جاری رہتی ہے. اور انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ بین الاقوامی معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو سب سے اولین چیز یہی ہو جاتی ہے. لیکن انسان کے اندر انسانیت کا جو اصل جوہر ہے وہ اس کی پیدائش کے ساتھ ودیت کیا گیا ہے، وہ اخلاقی حادثہ ہے. یعنی جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اسی طرح ایک حادثہ اخلاقی بھی اس کے اندر رکھ دیا ہے جو خیر و شر کی تمیز رکھتا ہے. اصل میں اسی کا نام ہے جس کو ہم اخلاقیات سے تعبیر کر لیتے ہیں. تو اگر آپ انسان کو اس کے اندر سے آواز دیں اور اس کو بلائیں اور اس کو دعوت دیں تو وہ چیز بھی بیدار ہو جاتی ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا، نفس موا سواہ فالحا مہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان کے نفس کا جب تصفیہ کیا اور اس کو بنایا سنوارا تو اس کے اندر یہ صلاحیت الہام کر دی کہ وہ چاہے تو حدود سے تجاوز کر جائے اور چاہے تو حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے. حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کا یہ نام ہی اصل میں اخلاقی رویہ ہے. تو یہ چیز اس کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو چونکہ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں مفادات کی طرف ایک فطری رغبت رکھی گئی ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کے تعصبات ہیں، وہ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی احتیاجات ہیں، اس کے ساتھ یہ حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے. اس کو بیدار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تنبیہ کی جائے، توجہ دلائی جائے، انذار کیا جائے، بار بار خبردار کیا جائے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جس طریقے سے ان علوم کا کو حاصل کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ اخلاقی احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے. دین اصلاً ایمان و اخلاقی کا نام.
جیسا اس میں ایک بات ایڈ میں کروں گا کہ جیسا کہ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ اخلاقیات کو اتنی غیر مؤثر بھی نہیں رہتی مفادات کی دنیا میں, اگر اخلاقیات نہ ہو تو وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی. آپ تو بہت گہری نگاہ
رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں, کچھ اخلاقی رویے ہوتے ہیں کہ جن کی پاسداری کے نتیجے ہی میں دنیا کا سارا نظم چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ان سے بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں. اپنی قوم کی حد تک تو سب اخلاقی اصولوں کے پابندی ہوتے ہیں.
نیوز بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا سوال آپ سے پوچھ لوں. ابھی خاتون نے سوال کیا تھا کہ حج کا ارادہ کسی نے کیا ہے لیکن وہ بعد میں اس اماؤنٹ کو جو ہے وہ کسی کو متاثر زلزلہ کو دے دیتا ہے, تو کیا وہ حج کا ثواب اسے مل جائے گا؟
قربانی جیسا معاملہ ہے.
یہی بات یہ ہے کہ آدمی نے حج کا ارادہ کر لیا, قربانی کا ارادہ کر لیا, اس کے سامنے کوئی انسانی ضرورت آ گئی, کسی انسانی ضرورت کو اس نے دیکھا اور ترجیح دی, دینی چاہیے ترجیح اس کو. کوئی حادثہ ہو گیا ہے, کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے, زلزلہ آ گیا جیسے ہمارے یہاں ہوا ہے, کوئی آفت آ گئی ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے, تو کوئی حرج نہیں, حج کو مؤخر کر لے اور یہ ان لوگوں کو دے دے. لیکن بہرحال حج اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, قربانی اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے, اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے آپ اگلے سال جا سکتے ہیں, اس وقت ایک ضرورت سامنے آ گئی.
یعنی حج کے قربانی کے بدلے میں کچھ نہیں ہو سکتا, صرف یہ ہے کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام چونکہ اس لیے ضروری کام ہے اس لیے اسے کر لیا جائے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے واقعی کسی انسانی ضرورت کو سامنے رکھ کر یہ روپیہ دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا اجر بھی دے گا, قربانی کا اجر بھی دے گا.
ایک سوال تھا کہ محرم کے بارے میں, خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے محرم کا ساتھ جانا لازمی ہے, تو اس بارے میں آپ کا نقطہ نظر؟
انہوں نے یہ خاص کر کے کہا تھا کہ اب آج کل جو سفر ہوتا ہے بہت زیادہ فاسٹ دور ہے, تو لوگ خواتین جو ہے ویسے ہی سفر کرتی ہیں, اکیلے سفر کرتی ہیں, تو یہ حج کے لیے مخصوص کیوں ہے, کس طرح سے ہے یہ؟
انہوں نے بالکل درست فرمایا جی. بات یہ کہ یہ بات حج کے بارے میں کہی بھی نہیں گئی, حج پر تو اس کا لوگ اطلاق کرتے ہیں.
ٹھیک,
اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک عمومی ہدایت کی تھی کہ وہ 3 دن کے سفر پر اگر نکلتی ہیں تو ان کا کوئی محرم عزیز ساتھ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو تنہا سفر کرنا پڑتا تھا, اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مدینے سے مکے کے درمیان بھی 6 دن لگ جاتے تھے لوگوں کو پہنچتے پہنچتے. تو اس میں جو صورتحال تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک توجہ دلائی. اب سفر کے انداز بدل گئے, سفر کے طریقے بدل گئے, لوگوں کے جانے کے طریقے بدل گئے. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر اصرار کرنا چاہیے. اگر خواتین اپنی عصمت کی اپنی عزت کی حفاظت کر کے جا سکتی ہیں, اور جیسے کہ اب آپ جہاز میں سوار کرا دیتے ہیں, آپ دیکھیے آپ کو ادنا درجے میں بھی تردد نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک منزل پر پہنچ جائیں گے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس پر لفظی اصرار کرنے کی ضرورت ہے. یہ خاص صورتحال میں کہی گئی بات تھی, اس کو اسی تک رکھنا چاہیے. اور حج کے لیے خاص طور پر نہیں کہی گئی تھی بلکہ ایک عمومی ہدایت آپ نے فرمائی. آج بھی اگر کسی جگہ ایسے مواقع ہوں کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ کسی عورت پر تہمت لگ جائے گی یا اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی یا کوئی آدمی اس کوئی اوباش اس کو تنگ کرے گا, تو آپ ظاہر ہے کہ خود بھی جاتے ہیں, محرم عزیزہ بھی جاتے ہیں. تو یہ ہدایت بڑی عمدہ ہدایت ہے, لیکن اس کا ایک محل ہے, ایک موقع ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات پہ اس پر اصرار کریں.
ٹھیک ہے صاحب, اس میں ایک پہلو یہ بھی بظاہر نظر آتا ہے ہمیں کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو بالعموم گروپ کی شکل میں جاتے ہیں, اور خواتین بھی جائیں گی تو قریبی اعتماد کے لوگوں میں ہی جائیں گی, اور خواتین ہوتی ہیں مزید. اگلا سوال میرے خیال سے لے لیتے ہیں ہم, کہ وہ خاتون نے سوال کیا تھا کہ دینی تعلیم کا حاصل کروں, اس لیے کہ ان کا اطمینان نہیں ہو رہا. یہ بڑا اہم سوال ہے لوگوں کا آج کل.
دیکھیے جی, بات یہ بات ان کی درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کی جتنی درسگاہیں ہیں وہ اصل میں مختلف مسالک کی درسگاہیں ہیں. ان میں دینی علوم اس طریقے سے نہیں پڑھائے جاتے جس طریقے سے اپنے مسالک کی تعلیم دی جاتی ہے, اپنے مذاہب کی, اپنے خاص نقطہ نظر کی تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم تو اصل میں کسی خاص مسلک یا نقطہ نظر کی نہیں ہونی چاہیے. علم کو ان تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر لوگوں تک پہنچنا چاہیے. ایسی درسگاہیں بہت کم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک خوشخبری کی بات ہے کہ ہماری اردو زبان میں بہت اعلیٰ درجے کا کام دین پر ہوا ہے. یعنی دین پر جس درجے کا کام اردو زبان میں ہوا ہے کم کسی جگہ.
یہیں پر آپ کی گفتگو منقطع ہوتی ہے. ناظرین, ہم جاتے ہیں چھوٹے
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جاوید صاحب, سوالات بہت سارے ہیں ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوال لینے, بڑا اہم سوال تھا کہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے, اور ہم حضرت ابراہیم کے میسج کو چھوڑ کر آنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں, تو آپ کس نظر سے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ مسلمان امت کو جو لائے عمل قرآن مجید نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے سامنے حق گواہی دینے والی امت بن کر رہے, اپنا دین بھی لوگوں تک پہنچائے, اپنا فکر بھی لوگوں تک پہنچائے. اور اگر وہ خدا کی شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتی ہے, اپنی جہالت کا علاج کرتی ہے, طبعی علوم سے دلچسپی لے کر اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتی ہے, تو اسی سے اس کے لیے راستے نکلیں گے. اور میرا اپنا ذاتی احساس تو یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ہم خدا کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. اصل میں جو پولیٹیکل امپائر ہمارا تھا وہ تو ہم سے چھن گیا, لیکن ہمارے پاس اس کی پوری گنجائش موجود ہے کہ ہم ایک عظیم پیغام رکھتے ہیں, یہ دنیا تک پہنچائے. کیا بعید ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جن کو ہم آج اپنے دشمن سمجھتے ہیں وہ اس کی دعوت سے مسخر ہو جائے. تاریخ انسانی میں دو مرتبہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو آپ دیکھیے کتنے بڑے علاقے میں رومی سلطنت نے قبول کر لیا, اس کے بعد تاتار ہم پر حملہ آور ہوئے, اور جیسے کہ اقبال نے کہا کہ پاس پر مل گئے کعبے کو سرم خانے سے, وہ آئے انہوں نے آ کے ہمارے علاقے فتح کیے اور خود اسلام سے مفتو ہو گئے. تو یہ واقعہ ہوا ہماری تاریخ میں, اس پر سارا زور دینا چاہیے. باقی یہ کہ آنے والوں کا انتظار کب کب تک کرتے رہیں گے, اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنا.
جاوید صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو,
ہلو
جی, السلام علیکم.
جی, امت مسلمہ کے متعلق مجھے سوال کرنا تھا. جو امت مسلمہ انحطاط کے شکار ہے,
جی جی,
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے فیصلے واشنگٹن والے کرتے ہیں, بش صاحب سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں.
جی جی,
کہاں تک صحیح ہے؟
ہلو, کون صاحب
بات کر رہا ہوں؟ ناظم آباد سے.
اچھی بات ہے.
دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ امت مسلمہ جو ہے دوسرے کمیونٹی کے ساتھ مل کے کیوں نہیں رہ سکتی؟ اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں مختلف ملکوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, بنگال بن جاتا ہے, پاکستان بن جاتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ہم اسی طرح رہتے رہیں گے. اور تیسرا سوال یہ کہ کیا مہدی اور مسیح کا جو کنسیپٹ اسلام میں ہے؟
اچھی بات, بہت شکریہ جی.
ٹھیک,
یہ ایک سوال لے لیتے ہیں پہلے. ایک خاتون نے ابھی بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. آج جو امت مسلمہ جس زوال کا سے دوچار ہے, کیا یہ بھی اللہ کی مشیت ہے؟ یہ ان کا سوال تھا. پہلے میں آپ سے جواب لینے سے پہلے کالر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, ان کو کال لے لیتا ہوں. ہلو,
ہلو
جی,
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اگر یہ سوال کرنا تھا, اگر جس نے حج کا ارادہ کیا ہے,
جی جی,
اگر اس کا اچانک انتقال ہو جائے تو اسی پیسے سے اس کی فیملی کا کوئی فرد اس جگہ اس کی جگہ کا حج کر سکتا ہے؟
آپ آپ پہلے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے.
ایک منٹ,
سوال تو واضح ہو گیا میرے خیال سے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس نے حج کا ارادہ کیا ہے,
جی جی,
اگر اس کا اچانک انتقال ہو جائے,
جی جی,
تو اسی پیسے سے اس کی فیملی کا کوئی فرد اس کی جگہ حج بدل کر سکتا ہے؟
ٹھیک ہے,
اس سے مرحوم کو اس کا اتنا ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. جاوید صاحب, مشیت کا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کی مشیت ہی ہے جو مسلمان قوم امت مسلمہ بحیثیت مجموعی جس زوال سے دوچار ہے.
یہی بات یہ ہے کہ افراد کے بارے میں اور قوموں کے بارے میں اللہ کا ایک قانون ہے, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گرا دیتے ہیں, کسی کو اٹھا دیتے ہیں, تو یہ کوئی الٹ اپ معاملہ ہے. ان کا ایک قانون ہے, ہدایت کا بھی ایک قانون ہے, گمراہی کا بھی ایک قانون ہے, اور ان کے زوال کا بھی ایک قانون ہے.
ٹھیک ہے,
وہ مختلف وقتوں میں مختلف قوموں کو موقع دیتے ہیں, امتحان سے گزارتے ہیں, پھر اس کے بعد کسی قوم کے اندر کوئی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں.
Right.
انہوں نے خود قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم ہی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی.
ٹھیک ہے,
تو یہ بات اصول کے طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ مشیت کا تعلق اس طرح کے اخلاقی معاملات سے نہیں ہے. اللہ نے یہ عالم اسباب بنایا ہے.
جی جی,
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کا اذن ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی, تو اس کے ساتھ ہی دنیا ساری چل رہی ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن اسی پروردگار نے اپنی مرضی اور مشیت کے تحت, اپنے اذن کے تحت کچھ اصول بنائے ہیں, کچھ قاعدے بنائے ہیں. ان قاعدوں اور اصولوں کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرتے.
ٹھیک,
ان کے مطابق معاملہ کر رہے ہوتے.
جاوید صاحب, ایک مجیب صاحب کا ایک سوال تھا, وہ تصوف کے بارے میں یا طریقت کے بارے میں کچھ پوچھنا.
سوال یہ تھا کہ تصور دین جو ہے اس کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ تزکیہ نفس دین کا مقصود ہے یا یہ کہ حکومت الہیہ قائم کرنا, یہ ان کا سوال.
یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی لیے آئے کہ وہ انسانوں کو پیوریفائی کرے, انسان کی انفرادی زندگی کو بھی وہ پاکیزہ بنائے اور اس کی اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ بنائے. اصل میں تزکیہ کیا ہے؟ پاکیزہ بنانا, پاکیزگی کی طرف نشو نما دینا, یہ دونوں معنی تزکیہ میں پائے جاتے ہیں. تو تمام انبیاء علیہ السلام کے نزدیک یہی مقصد ہے. جب آپ سوسائٹی کو پاکیزہ بناتے ہیں, آپ فرد کو پاکیزہ بناتے ہیں, آپ اجتماعی نظام کو پاکیزہ بناتے ہیں, تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھی حکومتیں بھی قائم ہو جاتی ہیں.
بالکل صحیح.
تو اصل میں دین کا ہدف یہ ہے, دین آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے, آپ کو اخلاقی وجود بنا کر دنیا میں رکھنا چاہتا ہے. جیسے ڈاکٹر مطاہر صاحب نے پوچھا تھا نا ابھی,
جی
یعنی
جی,
مفادات کی اس دنیا کے اندر وہ آپ کے اخلاقی وجود کو بیدار کرتا ہے, متربع کرتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو دنیا کی ساری باقی چیزوں کے اوپر غلبہ دے کر رہے. یہ اصل میں دین کا میسج ہے اور اسی کو دین کا مقصود سمجھ.
انہی کے ساتھ ایک طالب علم کا سوال تھا کہ وتر سے متعلق, اس نے سوال کیا تھا کہ وتر واجب ہے یا فرض ہے, اور کیا وتر کے بعد کوئی اور نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مختصر سا
دیکھیے جی, بات یہ ہے اس معاملے میں ہمارے جو فقہا ہیں, خاص طور پر حنفی فقہا, انہوں نے وتر کو واجب قرار دیا. ان کے ہاں واجب ایک خاص اصطلاح ہے.
جی,
باقی جو ہمارے ائمہ ہیں ان کے ہاں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں عبادات میں, ایک یہ کہ وہ عبادات جن کو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، پوچھے گا، مسئول ٹھہرائے گا، وہ فرض کہتے ہیں.
ٹھیک.
اور وہ عبادات کہ آپ کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، پوچھیں گے نہیں، پرسش نہیں کریں گے، ان کو نفل کہا جاتا ہے. تو میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ یہ جو باقی ائمہ کی تقسیم ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اور احادیث کے بھی یہی مطابق ہے، قرآن مجید کے بھی یہی مطابق ہے. حنفی فقہا البتہ واجب کی ایک نئی اصطلاح وضع کرتے ہیں، اور فرض کے درمیان اور سنت کے درمیان اور مستحب کے درمیان ایک واجب کی تعبیر بھی اختیار کرتے ہیں، وہ وتر کو واجب کہتے ہیں. میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، یہ وتر اصل میں تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ یہ ایک نفل نماز ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، باقی مسلمانوں پر یہ نفل کی حیثیت سے ایک بڑی اعلیٰ غیر معمولی نماز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع فرمایا ہے. تو اگر ہم اس عبادت کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کو جو پاکیزگی آگ کے وقت میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور نماز سے حاصل نہیں.
بالکل صحیح.
بڑی غیر معمولی اہمیت ہے اس کی. اس نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے اٹھنے میں دقت ہوتی ہے تو ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. اصل میں وتر یہی ہے،
یعنی ہم تہجد پڑھتے ہیں. اصل میں وہ
تہجد کی نماز کے بارے میں قاعدہ یہ نہیں وتر کی جائے گی، وہ ہر حال میں تاک پڑھی جائے گی، جفت نہیں پڑھی جائے گی.
کراچی سے ہمارے ایک کالر کا سوال تھا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ اس وقت ملکوں میں جیسے پاکستان اور بنگال کی انہوں نے مثال دی، اس طرح سے کیوں ہے وہ بحثیت؟
اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ امت کے فیصلے تو ہیں وہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا، تو اس صورتحال میں بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ مختلف ملکوں میں بٹ کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اقتصادی حالت بہتر بنائیں، اپنی علمی حالت بہتر بنائیں. جب آپ کی اقتصادی حالت، آپ کی علمی حالت بہتر ہو جائے گی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اتحاد کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپی یونین کس طریقے سے وجود پذیر ہو رہی ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس کو وجود پذیر کرنے کا باعث بن رہی ہے؟ وہ لوگ کم و بیش ایک سطح پر آ گئے، یعنی اپنی ترقی کے لحاظ سے ایک سطح پر آ گئے ہیں، اپنے علم کے لحاظ سے ایک سطح پر آ گئے ہیں، اپنے لوگوں کی تعمیر کے لحاظ سے ایک سطح پر آ گئے ہیں. تو اس جگہ پر مسلمہ آ جائے گی تو اس کے بھی نتیجے اچھے نکلے.
اچھا، حج بدل سے متعلق ایک سوال تھا ایک خاتون کا کہ اگر کسی شخص نے حج کا ارادہ کیا لیکن اس کا ابھی حج نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیسوں سے اس کے خاندان کا کوئی فرد اس کی جگہ حج بدل کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس کی طرف سے ہو جائے گا؟
کر سکتا ہے، ظاہر ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس نے ارادہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور یہ اگر حج کرنے کے لیے جائے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا اس کا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں،
اس میں کوئی حرج کی بات
نہیں. جاوید صاحب، ہم سوال آپ سے جو کیا تھا اصل میں جو ہمارے پروگرام کے حوالے سے تھا وہ یہ امت کے حالات کے اعتبار سے تھا. آپ نے بتایا کہ غربت و جہالت جو ہیں وہ بنیادی مسائل ہیں، اسی طریقے سے علم سطح پہ آپ نے بتایا کہ قرآن کریم سے جو بے اعتنائی کا رویہ ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو آپ نے بیان تو کر دیا، ان کا حل کیا ہے، کس طرح ان مسئلوں کو سالو کیا؟
اگر آپ نے ان مسائل کو سمجھ لیا ہے تو ان کا حل بھی اصل میں اسی تفہیم میں مضمر ہے. آپ قرآن مجید کو اپنے علم اور عمل کا مرکز بنانے کی جدوجہد کیجیے، اپنی قوم کو اس طرح تعلیم دیجیے کہ اس کی دینی تعلیم میں بھی، اس کی دنیوی تعلیم میں بھی قرآن مجید محور و مرکز بنے. تعلیم کا رخ اس طرف بدلیے کہ اس میں طبعی علوم سے لوگوں کا اشتغال پیدا ہو. فلسفے اور تصوف کے معاملات اس میں ہمارے دین میں طے کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے. ماں بعد طبیعت اور اخلاقیات کے بارے میں ہمیں آخری ہدایت دے دی گئی ہے، اس وجہ سے ہم اپنا وقت اس میں کیوں صرف کریں؟ اس میں قرآن مجید کو محکم پکڑیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محکم پکڑیے، اور طبعی علوم کی طرف امت کو رجحان اس کے اندر پیدا کیجیے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ اپنی امت سے بہتر توقعات کر سکتے ہیں. اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مت خیال کیجئے کہ کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے اور کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اصل میں سازشیں بھی اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب آپ داخلی طور پر کمزور ہوتے ہیں. جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفا جا، تو اپنی ضعیفی کا علاج کرنے کی کوشش.
ٹھیک،
اصل چیز.
جاوید صاحب، حج کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے، اس وقت ساری دنیا کے مسلمان جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ان میں طرح طرح کے فرق ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جتنے بھی مسالے کے اختلافات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. یہ مسلمان جب اپنے ملکوں میں لوٹتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، کہ فرقہ واریت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں الگ الگ مسجدیں ہیں، وہاں سب حرم میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں،
بلکہ نہ صرف پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے بھی وہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر بھی وہیں پڑھ رہا ہے، اور کوئی کسی پر
اعتراض نہیں کرتا،
کوئی اعتراض نہیں کرتا وہاں پر.
میں تو یہ محسوس کرتا ہوں جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع مواصلات پیدا کیے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں حج کے لیے جانے لگے ہیں، عام مسلمانوں کے یہاں فرقہ بندی اور تعصبات میں کمی آئی. لیکن ہمارا چونکہ دینی تعلیم کا نظام ایسا ہے کہ اس میں سارا زور انہی چیزوں پر ہے، مسلکی مدارس ہم نے قائم کر رکھے ہوئے ہیں، اپنے مسلکی کی ہم تعلیم دیتے ہیں. جب تک ہم اپنی تعلیم کی اصلاح نہیں کرتے اس وقت تک یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. دو بنیادی وجوہ ہیں ہمارے یہاں فرقہ بندی. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم کو کبھی بھی ریاست کی سطح پر مسلمان معاشرے کی سطح پر اپنے خیالات اپنی توجہات کا مرکز نہیں بنایا. آپ اس کی اصلاح کیجیے. یہ آخر آپ کس طریقے سے گوارا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو 5 سال کی عمر میں دینی مدرسے میں بھیج دیا جائے. دنیا میں جتنے علوم کی بھی تعلیم دی جاتی ہے ان میں پہلے آپ عمومی تعلیم دیتے ہیں, جنرل ایجوکیشن, براڈ بیس ایجوکیشن ہے. یہ آپ ایف اے ایف ایس سی تک دیتے ہیں, اس کے بعد جا کر اختصاص کی تعلیم شروع ہوتی ہے. تو یہی معاملہ دینی تعلیم میں بھی کرنا چاہیے, یعنی پہلے ایک عمومی تعلیم آپ بچوں کو دیں, پھر اس کے بعد پھر یہ کہ دینی تعلیم کن چیزوں کی دی جائے اس کی اصلاح کیجیے. قرآن کی دی جائے, حدیث کی دی جائے, اسلام بحثیت مجموعی ان کو سکھایا جائے, سیرت النبی ان کو پڑھائی جائے, خلافت راشدہ کی تاریخ ان کو بتائی جائے. یہ اصل چیزیں ہیں, نہ کہ مختلف مسالک اور ان کی فقہ. مختلف مسالک اور ان کی فقہ بھی پڑھانے کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے, جیسے مثال کے طور پر بدایت المرشد میں ابن رشد نے اختیار کیا ہے کہ مسئلہ بتایا, اس میں مختلف پہلو کیا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ایجوکیٹ کیا. اس کے بعد
کریں گے, لیکن ایک کال ہم لے رہے ہیں. جی ہیلو, جی فرمائیے.
جب کوئی
آپ کون ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیں.
میرا سوال یہ ہے, جب کوئی میرا نام یشب ہے.
جی جی,
میں شاہ صاحب کو مان جاؤں.
جی جی فرمائیے سوال کیجیے.
جب کوئی بہن حج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بعض وقت ان کے بچے چھوٹے, یعنی جو 5 یا 6 ماہ کے ہوتے ہیں, تو ان کا حج ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جیسے سوال کو آپ کنٹینیو کر لیجئے کہ ابن رشد کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے فقہ کی کتاب مرتب کی, یہ نہیں کیا کہ وہ حنفی نقطہ نظر بیان کر دیا یا شافعی نقطہ نظر بیان کر دیا. انہوں نے بتایا یہ مسئلہ ہے, اس کے یہ دلائل ہیں, اس میں مختلف اہل علم میں یہ آرا قائم کی. اگر آپ اس طریقے سے فقہ بھی پڑھائیں گے تو لوگوں میں وسعت نظر پیدا ہوگی. ہمارے دینی مدارس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا. دوسری وجہ جو اس کی فرقہ بندی کی بنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق مساجد ہمیشہ ریاست کے اہتمام میں ہوتی, اور ریاست کے اہتمام میں جب مسجدیں ہوتی ہیں, جمعہ کا خطبہ خود حکمران یا ان کے مقامی نائبین دیتے ہیں, اور خاص طور پر جمعہ کے ممبر پر کسی اور کے لیے کھڑا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہنے دی جاتی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عمومی وحدت اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ریاست تو بہرحال سب مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے مسجدیں علماء کے سپورٹ کر دی, اس سے ان کی ریاست وجود میں آ گئی ہے. ظاہر جمعہ کا ممبر ان کے پاس ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کی حفاظت کے لیے مسالک اور زیادہ محکم ہو جاتے ہیں. تو یہ دو وجوہ ہیں, اور میرے نزدیک دونوں میں جو اصل غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے اپنی دینی تعلیم کو اپنی توجہات کا مرکز بنا کے اس کی اصلاح نہیں کی, اور دوسری جانب مسجدوں کے معاملے میں یہ بے اعتنائی برتی ہے. یہ پورے مسلمان معاشرے کو ان کا نظم سنبھالنا چاہیے, اور اس کی نمائندگی حکومت کرتی ہے, نہ کہ یہ مختلف علماء کے آپ سپورٹ کر رہے ہیں.
ایک سوال انسٹیٹیوشن سوال تھا جاوید صاحب, ایک وہ یہ کہ چھوٹے بچوں کا جو حج ہے, یعنی والدین حج کرنے جا رہے ہیں, اپنے ساتھ معصوم بچوں کو بھی حج کے لیے لے جا رہے ہیں, تو وہ ان کا آپ بتائیے کہ ان کے حج کی نوعیت کیا ہوگی.
سوال کا جواب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. آپ سے ایک خاتون نے پوچھا, اس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا, تو اس نے پوچھا کہ میں اس کو حج کرا دوں؟ آپ نے فرمایا ضرور کراؤ, لیکن اجر تمہیں ہی ملے گا,
اجر انہیں کو ملے گا.
ظاہر بات ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا نیکی کا,
یعنی وہ بڑے ہوں گے تو انہیں حج کرنا پڑے گا.
ظاہر بات,
یعنی وہ حج ان کا فرض جو ہے وہ ساقط نہیں ہو جائے گا, وہ جب بالغ ہوں گے تو اس کے بعد حج کریں گے.
استطاعت ہوگی جب بالغ ہوں گے تو حج انہیں کرنا ہے. یہ اصل میں ایک محبت کا طریقہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت پہ اپنے بچے کو بھی شریک کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اجر تمہیں ملے,
اجر نہیں کو ملے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا جواب لینے سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک دوسری کال ہمارے پاس موجود ہے. ہلو,
میں شارف بات کر رہا ہوں.
السلام علیکم جی.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلمان ہی جنت کے حقدار ہیں؟
شاہد صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں
جی. فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلمان ہی جنت کے حقدار ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم, ہندو, عیسائی, یہودی اپنی زندگی میں کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا,
جی
وہ بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے؟
ٹھیک ہے,
قرآن میں تو یہ کہ کوئی بھی.
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ کا سوال واضح ہو گیا.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی,
بہت شکریہ.
جاوید صاحب, بریک سے پہلے ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ جو مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واپس آنے کا جو ایک تصور ہے پایا جاتا ہے, اس سلسلے میں آپ کے کیا رائے ہیں؟
یہی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں اہل علم کے مابین بہت سے اختلافات رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے اپنی تحقیق بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے گریز کر کے کہ آپ مہدی اور مسیح کی بحثوں میں الجھے, یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمیں کیا کام کرنا ہے. یعنی اس معاشرے کے اندر ہم اگر مسلمان کی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا پابند کیا ہے. اسلام کا معاملہ کسی مستقبل پر معلق رکھا گیا؟ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, پیغمبر کی سنت موجود ہے, دین ہمارا بالکل مکمل ہو چکا ہے، اس میں نہ کسی نے کوئی اضافہ کرنا ہے آ کے، نہ کوئی کمی کرنی ہے آ کے، نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کسی نے کوئی تبدیلی کرنی ہے۔ جب وہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کو محکم کیوں نہ پکڑیں۔
ایک اور کال ہم لے لیتے ہیں۔ ہیلو
جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی میں لاہور سے فرحانہ بات کر رہی ہوں۔
جی
جی، میرا سوال ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جو حج کرتا ہے ویسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی دنیا میں آئے۔
جی جی،
اس سے کیا، اس کے مطلب؟
جی بہت شکریہ آپ کا۔
یہ ایک سوال تھا جاوید صاحب، مسلمان ہی کیا جنت کے حقدار؟
دیکھیے، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ یہ بتایا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ یہ اصول ہے، اس پر جو پورا اترتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جنت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاص مسلک کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیں۔ قرآن مجید نے تو اعلان کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا سابی ہوں یا نصرانی ہوں، تمام مذہبی گروہوں کا نام لے کے یہ کہا ہے، اللہ کے ہاں نجات ان کو ملے گی جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل۔
یعنی کہ توحید، آخرت اور نیک عمل۔
نیک عمل اس کے ساتھ ظاہر ہے، یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ آپ کسی بڑے جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ مثلا آپ یہ سب مانتے ہیں اور کسی انسان کو قتل کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ ابدی جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ ایسا ہی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کا ایک پیغمبر آیا، اللہ کا وہ سچا پیغمبر ہے، آپ نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا، تو یہ بھی ایک بدترین جرم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں سب اعمال ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں بنیاد وہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے غیر مسلم پائے جاتے ہیں ان تک دعوت پہنچ گئی، یہ حق واضح ہو گیا ہے۔
تو دعوت نہیں پہنچتی، جس تک دعوت نہیں پہنچی اس کے لیے معیار وہی ہے جو آپ نے بیان
کیا۔ کال لے لیتے ہیں۔
کال جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔
ہلو
جی جی،
السلام علیکم، ذرا فرمائیے کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوال یہ آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ یا امام مہدی کے بارے میں جو خبر موجود ہے،
جی جی،
وہ جاوید صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے۔
جی جی،
اگر خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مہدی کو آنا ہے تو ہمیں اس بحث میں کیوں نہیں الجھنا چاہیے؟
آپ کون سا بول رہے ہیں؟ کون سا بول رہے ہیں؟
شاہد ہے جی، لاہور سے بات کر رہا
ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس سوال سے پہلے ایک اور لاہور سے ایک کالر تھی ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ جو حج کرنے والا ہے، وہ ایک حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ جو حج کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
اصل میں دیکھیے، حج ایک بڑی عظیم اور بڑی غیر معمولی عبادت ہے، اور اگر آپ اس کی روح پر غور کریں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت کے احساس کے ساتھ، توبہ استغفار کے جذبے کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ ایک رسم ادا کرنی ہے، آپ اٹھے اور حج کے لیے چل پڑے۔ اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے اور میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یہ سفر کر رہا ہوں، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے، یعنی وہ دنیا سے ہاتھ اٹھاتا ہے، بالکل برہنہ سر اور برہنہ پا وہ خدا کے راستے پر چل نکلتا ہے، دو چادریں اوڑھ لیتا ہے، اس طرح گویا دنیا کو چھوڑ کر وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ توبہ استغفار ہے جو اصل میں اس کی روح ہے، کہ آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، آپ نے یہ وعدہ کیا، یہ عزم کیا کہ اب آپ اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو ایسے ہی ہو جانا چاہیے جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ آپ جب چاہیں، زندگی میں جس وقت چاہیں، توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو یہی صورت دے سکتے ہیں۔ تو حج میں یہ توبہ استغفار اصل میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، آپ شیطان کے خلاف جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اگر آدمی اس طرح گناہوں سے پاک نہ ہو تو پھر کس چیز سے پاک ہوگا؟ لیکن عزم ضروری ہے، عزم، ارادہ، ندامت ہو، گناہوں کا احساس ہو، آدمی توبہ استغفار کے چلتے کے ساتھ حج کرے۔
لاہور ہی سے ہماری ایک دوسرے کالر تھے، ان کا سوال، پہلے ایک کال لے لیتا ہوں میں۔ ہلو،
ہلو جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں جی لاہور سے مسز شہزاد بول رہی ہوں۔
جی فرمائیے۔
میرا سوال جاوید صاحب سے یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت اور زکات ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں زیادہ تر ملازم تو غیر مسلم ہی ہوتے ہیں۔
اچھی بات،
تو اس بارے میں کیا رائے؟
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ یہ سوال تھا جاوید صاحب پہلے کہ مہدی قیامت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس لیے ہم کیوں نہ الجھیں، یعنی ہمیں الجھنا چاہیے؟
دیکھیے جی، بات یہ، اس میں چند علمی حقائق اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں، اس میں کہیں بھی اس طرح کوئی ذکر نہیں، نہ مہدی کا کوئی ذکر ہے، نہ نزول مسیح کا کوئی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مقتا امام مالک میں اس کا کوئی ذکر نہیں، بخاری میں اس کا کوئی ذکر نہیں، مسلم میں اس کا کوئی ذکر نہیں، بعض ضعیف روایتوں میں یہ ذکر آیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے توجہ دلائی تھی، بجائے اس کے کہ اس میں الجھ کر آپ اپنے ایمان کو بھی خراب کریں. بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جو دین میں محکم حیثیت رکھتی.
ٹھیک ہے. اچھا یہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے سوال تھا لاہور سے ہی کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے جو گھر میں ملازمین ہوتے ہیں؟
اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے جی. آپ زکوٰۃ بھی غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں, قربانی کا گوشت بھی غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں. آخر قرآن مجید نے جب زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں تو وہاں مسکین کا ذکر کیا ہے, فقیر کا ذکر کیا ہے. یہ تو نہیں بتایا کہ مسلمان فقیر اور مسلمان یتیم. یعنی اس میں تو اصل چیز ضرورت مند ہونا ہے. اور جب آپ ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے, تو وہ کیوں استفادہ نہیں کریں گے آپ کے انفاق سے, آپ کی زکوٰۃ سے, آپ کی قربانی
اس میں؟ یہ سب کہا یہ جاتا ہے نا کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے تو مسلمانوں کو ہی دینی چاہیے.
لیکن یہ منطق ہے نا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ لی تو مسلمانوں سے جائے گی لیکن خرچ کرنے کے لیے تو آپ کو یہ دیکھنا کہ ضرورت مند
جو ہے نا کہ تمہارے عمرہ سے لی جائے گی اور تمہارے غربا میں تقسیم کی جائے گی. اس میں
یعنی وہاں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے لی جائے گی اور تمہارے لوگوں پر تقسیم کی جائے گی. وہ اصل زور اس بات کے اوپر ہے کہ یہ زکوٰۃ میں جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے یہ کہیں اور نہیں چلا جائے گا, یہ تمہارے ہی معاشرے میں تمہارے ہی لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. تو وہاں اصل سٹریس اس چیز پر.
ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے,
کال لینے میرے خیال سے.
ہلو ہلو
جی
السلام علیکم. ہلو
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
جی میں محمد طارق بول رہا ہوں ناظم آباد سے.
جی طارق صاحب,
مجھے جاوید غامدی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ہمارے یہاں عموماً رواج یہ ہے کہ حج پر حج اور عمرے پر عمرے لوگ کرتے چلے جاتے ہیں.
جی جی.
تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک حج پر اکتفا کریں کیونکہ یہی فرض ہے اور باقی رقم جو ہے وہ لوگوں کی بہبود اور بہتری اور تعلیم پہ خرچ کر دی جائے؟
اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ.
ہمارے پسماندہ ملک کو بہت ضرورت ہے.
بہت شکریہ جی.
بہت شکریہ.
السلام علیکم. جی جاوید صاحب, یہ ایک سوال آیا ابھی طارق صاحب نے کیا, حج پر حج جو کرتے ہیں, عمرے پہ عمرے کرتے ہیں, تو اگر ایک دفعہ کر لیا جائے, فرض ادا ہو جائے, تو اس کے بعد اس رقم سے ہم اور بھی دیگر فلاحی کام کر سکتے ہیں؟
آدمی کو بڑی متوازن زندگی بسر کرنی چاہیے, اس کو اپنے گرد و پیش کا بھی جائزہ لینا چاہیے. حج ایک بڑی عبادت ہے اور آدمی شوق سے بیت اللہ جاتا ہے, لیکن اس کو رسم نہیں بنا لینا چاہیے. آپ نے اگر حج کر لیا ایک مرتبہ, تو اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے گرد و پیش میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, آپ کے یہاں کوئی ضرورت مند ہے, آپ اس پر ضرور خرچ کریں. میرے نزدیک انہوں نے بڑی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عبادت کی اپنی اہمیت ہے, عبادت آپ کریں. آپ ایک کے بعد دوسری مرتبہ بھی جا سکتے ہیں, کوئی معنی نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک متوازن انسان کی حیثیت سے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے معاشرے کی, آپ کی گرد و پیش کی ضروریات کیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے گرد و پیش میں یتیم ہے, مسکین ہے, کسی بچے کی تعلیم کا اہتمام نہیں ہو رہا, کسی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, کوئی آدمی دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے, تو پھر اس کو بہرحال غور کرنا چاہیے کہ یہ زیادہ ضروری چیزیں ہیں. اس نے جو ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ادا کر لی ہے, اس کے بعد یہ چیزیں اس کی توجہ کی زیادہ مستحق.
ٹھیک ہے. جاوید صاحب, امت کے مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک بڑا اہم مسئلہ اس امت کا یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی معاملات میں جمود کی کیفیت ہے. یعنی لوگ جو ہے اس معاملے میں, کال میرے خیال سے پہلے لیتے ہیں, ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے. ہلو السلام علیکم.
جی مجھے یہ سوال کرنا ہے جی کہ عمرے میں تاریخی طور پر قربانی اس کا حصہ رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عمرے کے لیے گئے تو اونٹ ساتھ لے گئے قربانی کے لیے. اب ہم جب عمرہ کرتے ہیں تو قربانی نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ؟
بہت شکریہ جی. عمرہ جب ہم کرتے ہیں جاوید صاحب, تو قربانی کیوں نہیں کرتے, حالانکہ یہ پہلے شامل تھی؟
میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو اس جانب توجہ نہیں رہی. قربانی کرنا ویسے بھی مشکل ہو گیا, اب حج کی قربانی بھی کوئی نہیں کرتا. آپ عمرے کی بات کر رہے ہیں, یہ جو قربانی کی جاتی ہے وہ تو اصل میں حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے کے نتیجے میں کفارے کی قربانی. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو یا تو قربانی کرنی پڑے گی کفارے کے طور پر, اور یا آپ کو 3 روزے وہاں اور 7 گھر میں آ کے رکھنے پڑیں گے, 10 روزے رکھنے پڑیں گے. تو یہ وہ قربانی ہے. حج کی قربانی نفل عبادت ہے. حج میں قربانی لازم نہیں کی گئی, ایک نفل عبادت ہے. عمرے میں بھی یہی صورتحال ہے. تو نہ حج میں لوگ قربانی عام طور پہ کرتے ہیں, نہ عمرے میں کرتے ہیں. اگر اللہ توفیق دے تو ضرور کرنی چاہیے. بلکہ حدی کے جانور پرانے زمانے میں تو لے جانے کا طریقہ ہوتا تھا, لوگ ان کے گلے میں کلادے ڈالتے تھے اور خاص طریقے سے ان کو لے جاتے تھے اور پھر جا کے حرم میں ان کو ذبح کرتے تھے. یہ رسم ظاہر ہے موجودہ زمانے میں لوگوں کے لیے ادا کرنے کو آسان نہیں.
ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہلو
جی شاہد لاہور سے. جی
شاہد صاحب,
جی نے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟
جی بہت شکریہ جی.
جی شاہد صاحب, سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شہادت کے منصب پر جو فائز کیا ہے قرآن کریم میں, تو اس سے کیا مراد ہے؟
جی بات یہ ہے کہ شہادت کا مطلب پہلے سمجھ لینا چاہیے. قرآن مجید کی یہ خاص اصطلاح ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو اس طریقے سے واضح کر دیں کہ وہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی گواہی بن جائے. شہادت کے مطلب گواہی, حجت بن جائے.
بالکل ٹھیک.
اتمام حجت کا لفظ جو آپ بولتے ہیں نا, کہ کسی کے پاس عذر باقی نہ رہے, اس درجے میں آپ حق کو پہنچا دیں. یہ کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. اور ان میں سے خاص طور پر رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے باقی اور حق ہر پہلو سے ہر لحاظ سے ان پر واضح ہو جائے. یہ اتمام حجت یا یہ شہادت ہے جس کی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شاہدن کے الفاظ قرآن مجید میں آئے. یعنی گویا آپ اپنی امت پر اپنی قوم پر ایک شاہد کی حیثیت رکھتے تھے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس منصب پر فائز کرتے ہیں اس کو اپنی دینونت یا اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا دیتے ہیں. یعنی وہ دنیا ہی میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو ملتا ہے اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتے ہیں. یہ معاملہ وہ رسولوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور جن کو وہ شہادت کے منصب پر فائز کرتے ہیں ان پر بھی کرتے ہیں. تو یہ درحقیقت اولاد ابراہیم ہے, بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل جن کو اس منصب پر فائز کیا گیا. آپ سورہ حج میں دیکھیے, وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے جس کو یہ منصب دیا گیا ہے. ہم باقی مسلمان جب ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس ذمہ داری میں ان کے ساتھ ہی شریک ہو جاتے ہیں, لیکن اصلاً اس کے مخاطب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دینونت, اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا دیا. چنانچہ ان کے بارے میں قانون یہی ہے کہ اگر وہ خدا کے دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو ان کو دنیا میں سرفرازی حاصل ہوگی, اور اگر وہ خدا کے دین سے گریز کریں گے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے. اس طرح گویا وہ خدا کی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بن کر رہتے ہیں, اور جب ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق لوگوں پر بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے نہیں رہتا. یہ ہے اصل میں شہادت کا.
اس کو یعنی کہ شہادت کہا گیا, امت مسلمہ بحیثیت مجموعی شاہد کے اس پر قائم ہے.
یعنی اصل تو بنی اسماعیل اور شاہد بنی اسرائیل
کے پر قائم,
لیکن باقی لوگ ظاہر ہے کہ تبن اس کے ساتھ شریک ہو گئے.
تبن اس کے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. ہلو,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں منزہ بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
جی مجھے غامدی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر میں صرف ظہر کی چار فرض پڑھوں اور سنتے نہ پڑھوں تو کچھ گناہ تو نہیں ہوگا؟ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور اگر اسی طرح عشاء کے بھی چار فرض پڑھ لوں اور سنتے چھوڑ دوں تو یہ اتنا کافی ہے؟
جی بہت شکریہ.
سنتے اگر اتنا فرض نہیں ہے لازمی تو پھر ان کو سنتے کیوں کہتے ہیں؟
بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ہمارے جن ناظرین نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ان کے لیے میں یہ اعلان کر دوں کہ اس وقت آج ٹی وی سے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ حج اور امت مسلمہ کے موضوع پر ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے جو لوکل ناظرین ہیں وہ 09000222 پر, اور جو انٹرنیشنل ڈائلر ہیں وہ 00372541225 پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. جاوید صاحب یہ پہلے میں کال لے لیتا ہوں.
ہلو جی فرمائیے. وعلیکم السلام.
جی میرا نام سایہ ملک ہے.
کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
کراچی سے بات کر رہی ہوں میں.
جی سوال کیا ہے آپ کا؟
میرا سوال ہے کہ حج سنت ابراہیمی ہے.
جی
کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حج کسی حال میں موقع ہو, جنگ ہوئی ہو یا کوئی دوسرا ریزن ہو؟
ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال واضح ہو گیا, بہت شکریہ. جی جاوید صاحب ایک سوال تو یہ ہے کہ نمازوں میں صرف فرض کفایت کر سکتے ہیں کیا؟ سنن جو ہے انہیں پڑھنا ضروری ہے, اس کے حوالے سے آپ
دیکھیے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز کی دو ہی قسمیں ہیں. ایک فرض نماز ہے. فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو اس پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا, یعنی یہ لازمی نماز ہے اور اس میں مواخذہ ہوگا. اور نفل نماز کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیں گے تو اجر ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا. ان کو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نفل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے. ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا. یہ جو فرض عبادت ہے, یعنی چار رکعتیں اگر عشاء کی ہیں یا چار رکعتیں ظہر کی ہیں یا تین رکعتیں مغرب کی ہیں یا دو رکعتیں فجر کی ہیں, تو یہ تو وہ کم سے کم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے. اللہ کی عبادت اس سے آگے بڑھ کر اپنے شوق سے اور اپنی خوشی سے کرنی چاہیے. اس کو قرآن نے بھی بطور اصول بیان کیا, وہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یعنی آدمی جب اپنی طرف سے اللہ کے حضور میں کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو نفل نماز ایک بڑی اہم نماز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس سے آگے بڑھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں.
محبت کا اظہار ہے,
تعلق کا اظہار ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ آپ نے کچھ نوافل کو معمول بنا لیا.
ٹھیک.
مثلا آپ ہمیشہ فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے, آپ ظہر سے پہلے دو یا چار رکعتیں پڑھتے تھے, ظہر کے بعد دو یا چار رکعتیں پڑھتے تھے. اسی طرح عصر سے پہلے بھی آپ نے بعض لوگوں کو تلقین کی کہ وہ کچھ رکعتیں پڑھ لیا کریں, مغرب کے بعد بھی آپ دو رکعتیں پڑھتے تھے, عشاء کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھتے تھے. تو یہ نفل رکعتیں ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, اس وجہ سے ان کو سنت کہا جاتا ہے. یعنی یہاں سنت ایک بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضور نے چونکہ یہ نفل پڑھے ہیں تو اس وجہ سے ان کو سنت کہا جاتا ہے. یہ میری تحقیق ہے. باقی جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے وہ بھی اس کو سنت ہی کہتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو اس پر آپ کو صغیرہ گناہ ہوگا.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نماز چھوڑنے کے گناہ گار ہو جائیں گے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ صغیرہ گناہ ہوگا. میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں میرے نزدیک یہ نفل نماز ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو سنت کہا.
میں سلاسہ کا بھی یہی موقف ہے.
ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو, السلام علیکم.
میں شاکر بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی شاکر صاحب,
میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مردے بولیں گے ہمیں ہماری خواب جاؤں گے اسے کس نے جگا دیا, تو اس سے عذاب خبر کے ثابت ہوتا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امت مسلمہ پہ جو ذمہ داری اللہ نے عائد کی تھی یہود پہ کی تھی, اور یہود اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائے تھے, تو اس امت مسلمہ پہ کیسے عذاب آئے گا جسے ان پہ آیا اور ہم ذمہ داری ادا نہیں کریں گے, تو یہ کس طرح آ رہا ہے؟
بہت شکریہ, بہت شکریہ. جائز صاحب, سوال یہ تھا پہلے ایک خاتون کا کہ حج سنت ابراہیمی ہے, کبھی یہ موقوف بھی ہوا ہے کسی وجہ سے تاریخ میں؟
جی, تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں جب کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو گئی, کسی نے قبضہ کر لیا بیت اللہ کے اوپر اور لوگوں کے لیے حج کرنا مشکل ہو گیا.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات آپ بتا رہے ہیں؟ ان کے
پہلے کے زمانوں میں بھی ایسی صورت پیدا ہوئی ہے. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جنگ جدال کی نوبت آ گئی, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے چار مہینے حرام قرار دے رکھے ہیں, لیکن انسان بہرحال انسان ہے, وہ بعض اوقات ایسے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. اور بعد میں بھی یہ ہوا کہ جس طرح عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ایک خاص صورتحال پیدا ہو گئی, تو اس میں بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی.
اچھا, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں. ہیلو, ہیلو,
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا یہ حج کے حوالے سے سوال ہے کہ ہم حج کے بعد جب حج میں جب جاتے ہیں
جی جی,
اس کے بعد بال کٹواتے ہیں, یہ بال کٹوانے کی وجہ کیا ہے اور یہ کٹوانا ضروری ہے, اور حجر اسود جو پتھر ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سب اس سے پہلے سوال تھا کہ امت مسلمہ کی عذاب قبر سے متعلق, پہلے وہ سوال لے لیتے ہیں. عذاب قبر کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم باسنا ممبر کا دینا, کہ کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا, تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے عذاب قبر ثابت نہیں ہوتا.
دیکھیے, قرآن مجید میں چند باتوں کی وضاحت کی گئی ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی تین کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا, جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں, شہداء ہیں, اور بعض اس طرح کے غیر معمولی لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں قرآن یہ صراحت کرتا ہے اور بڑی وضاحت سے یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایات ان پر شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ دیکھیے, شہداء کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان در ربہم یرزقون, یعنی جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان کو ایک ایسی زندگی حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کا تم شعور نہیں رکھتے. تو ایک وہ زندگی ہے کہ جو اس جسم اور روح کے ساتھ حاصل ہوگی آپ کو قیامت کے دن, لیکن ایک روحانی نوعیت کی زندگی مرنے کے فوراً بعد شہداء کے بارے میں قرآن نے صراحت سے بتایا کہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ ان کو رزق سے نوازتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ کی دشمنی پر اتر آئے, دوسری انتہا پر چلے گئے, انہوں نے سرکشی کا طریقہ اختیار کر لیا, جیسے ابو جہل ہے, جیسے فرعون ہے, یعنی تاریخ انسانی میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی اس کے باوجود وہ سرکش رہے. ان کے بارے میں قرآن تصریح کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب شروع ہوا. چنانچہ فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اور قیامت کے دن وہ اشد العذاب, زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے.